بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث شریف کا مضمون چل رہا تھا کہ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کروں. اتنے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی. مجھے پوچھنے لگے اینا تریدو، ارے احنف تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قلت، تو میں نے جواب میں عرض کیا انصر ھذا الرجل، اس شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس شخص کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. کا جنگ کا بازار گرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی میدان کارزار میں ہے، تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قال، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارجع، اے احنف واپس لوٹ جا، جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ واپس جاؤ، ریٹرن گھر لوٹ جاؤ. وجہ بھی بتلائی، میں تمہیں کیوں واپس کر رہا ہوں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، جب دو مسلمان، اب دو مسلمان سے مراد دو مسلمان فرد یا دو مسلمان جماعت یا دو مسلمان پارٹی، دو مسلمان قبیلے خاندان، غرض یہ کہ لڑنے والوں میں دونوں طرف مسلمان ہیں، چاہے فرد کی شکل ہو چاہے اجتماعی شکل ہو، لیکن ہے دونوں طرف میں لڑنے والے مسلمان، جنگ کرنے والے، تلوار چلانے والے مسلمان. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب وہ مسلمان اپنی تلواروں سے ٹکرائے تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے. فقلت، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حاضل قاتل، یہ تو قاتل ہے کہ جس نے قتل کا ارتکاب کیا، اسی لیے وہ تو جاوے جہنم میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل قتل کر کے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. فما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے، مقتول کو کیوں جہنم کی آگ کی سزا دی جائے گی، یعنی قاتل کو جہنم کی آگ کی سزا دی جائے گی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کے فعل کو انجام دیا، لیکن جو بیچارہ قتل کر دیا گیا اس کو کیوں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کا پکا ارادہ کر رہا تھا. یہاں حریص کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پکا ارادہ کر رہا تھا، وہ اپنے ساتھی کے قتل پر پکا ارادہ کیے ہوئے تھا. یعنی دونوں مسلمان، یہ اس کو مارنے کے لیے آیا، یہ اس کو مارنے کے لیے آیا، دونوں ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے میدان میں اترے تھے. اب یہ تو قدرتی بات کیا ہوئی کہ اس کا وار چل گیا، نہیں اس کا وار نہیں چلا، اس لیے یہ مر گیا، نہیں یہ مار ڈالنے والوں میں ہو گیا. باقی دونوں کے عزائم، دونوں کے ارادے، دونوں کی تیاری یہی تھی کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے. اب یہ تو جنگ ہے، کسی کا وار چلتا ہے، کسی کا وار خطا کھاتا ہے، کسی کی تلوار چل جاتی ہے، کسی کی پیچھے رہ جاتی ہے، یہ تو جنگ کا معاملہ ہے. باقی دونوں ایک دوسرے کے قتل کا قوی ارادہ کر کے آئے تھے میدان میں، اس لیے دونوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. اس حدیث شریف سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان بلا وجہ شرعی دوسرے مسلمان کے قتل کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ ایذا رسانی کے چکر میں بھی نہ پڑے. جو شرعی وجہ ہے دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی، اس کے لیے تو اسلامی حکومت ہو، قاضی کا نظام ہو، عدالتی کاروائی ہو، جیسے کہ باغی کا قتل ہے، نکاح کیا ہوا زانی ہے، کتا طریق ہے، جن کو باقاعدہ شرعی وجہ سے قتل کرنا ہے، اس کے لیے امارت اسلامیہ چاہیے، اس کے لیے قاضی صاحب چاہیے، اس کے لیے عدالت چاہیے. باقی ہم اپنے طور پر کسی پر نہ قصاص کا حکم جاری کریں، نہ کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے. تو جہاں بھی دو مسلمان کے درمیان جنگ جیسی فضا بنتی ہو، وہاں سے دور ہو جاؤ، جھگڑے کا منہ کالا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بڑی بری اور سنگین اور خطرناک چیز ہے. اب چند مسائل ہے یہاں پر حدیث شریف کے متعلق. پہلا مسئلہ، مسلمانوں کے درمیان کے اندر جب مشاجرات ہوئے تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہا؟ جیسے کہ خلافت راشدہ کے آخری دور میں مشاجرات وجود میں آئے، پھر بعد میں خلافت راشدہ کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئی، تو مشاجرات بین المسلمین، مسلمانوں میں آپس میں جنگ، صحابہ کا طرز عمل کیا رہا؟ نمبر ایک، حضرت ابو بکرہ اور ان کی جیسی رائے رکھنے والے صحابہ کرام کا طرز یہ رہا کہ ایسے موقع پر ایک سائٹ پر ہو جاؤ، کسی کا ساتھ مت دو، ایسے موقع پر ایک سائٹ پر ہو جاؤ. یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور طرز عمل تھا، اور یہی بہترین طرز عمل ہے۔ نمبر دو، ایسے موقع پر مدافعانہ قتل بھی نہ کرو۔ تم پر کوئی حملہ کرے تو ایسے موقع پر مدافعانہ قتل بھی نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے، باغیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے مدافعانہ قتل بھی نہیں کیا، شہید ہو گئے لیکن آپ نے کوئی جنگ نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نمبر تین، بعض صحابہ کا مسلک یہ رہا کہ ایسے موقع پر شہر ہی چھوڑ دو، جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے اس علاقے میں رہے ہو ہی مت، دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاؤ۔ نمبر چار، بعض صحابہ کرام کی رائے یہ رہی کہ جو حق ہو اس حق کی مدد کرو اور حق کے ساتھ مل کر کے قتال کرو۔ تم جس کو اپنے طور پر حق پر سمجھتے ہو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اہل حق کے ساتھ رہ کر کے باطل سے دفاع کرنا چاہیے۔ یہ ہیں بعض صحابہ کرام کا مسلک، یہ چار رائے بنتی ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ اٹھایا ہے، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، اور یہاں ہے فالقاتل والمقتول فی النار۔ اس جملے کا مصداق کیا، پہلا مطلب سمجھو، یہ شرطی جملہ ہے، شرط کے معاملے میں لو کہ اگر اللہ تعالی قاتل اور مقتول دونوں کو سزا دینے پر آوے تو دونوں کو اللہ تعالی جہنم کی سزا دے وے۔ اگر اللہ تعالی سزا دے وے تو یہ دونوں اس بات کے لائق ہے کہ دونوں کو جہنم کی سزا دے وے۔ نمبر دو، دوسری بات سمجھو، دونوں نے جرم ایسا سنگین کیا ہے کہ دونوں کو جہنم میں ڈال دینا چاہیے، لیکن آگے معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالے، اللہ چاہے تو معاف کروا دے، اللہ کی مشیت کے اوپر معاملہ ہے۔ باقی دونوں نے جرم تو ایسا کیا ہے کہ دونوں اس بات کے مستحق اور لائق ہیں کہ دونوں کو جہنم میں ڈال دینا چاہیے، باقی آگے معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے رہے گا۔ نمبر تین، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کو حلال سمجھتے تھے، یعنی جب میدان میں آمنے سامنے لڑنے کے لیے آئے تو دونوں ایک دوسرے کے قتل کو حلال سمجھ کے آئے، کالو یہ نیت کر کے آیا کہ لالو اس کو تو مار ہی ڈالنا چاہیے، ایسا آدمی دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ مباح الدم ہے اس کو تو مار ہی ڈالو، تو سامنے والا بھی یہی نیت کر کے آیا، یہی مسئلہ سمجھ کے آیا کہ اس کو مار ڈالنا حلال اور مباح ہے، تو اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قتل کو مباح اور حلال سمجھتے تھے تو پھر گناہ کبیرہ کو یہ حلال سمجھنے والے ہوئے، اس لیے نعوذ باللہ یہ دونوں ایمان سے خارج ہو گئے، اس لیے دونوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. اب ہمیں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے مشاجرات صحابہ کے بارے میں؟ یہ تیسرا اہم نازک مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھو کہ ابا اور چچا کا جھگڑا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں, ابا بھی اور چچا بھی. صحابہ ہمارے باپ ہے, چچا ہے, ان میں آپس میں مشاجرات ہوئے تو ہم سکوت برتے اس سلسلے کے اندر, اپنی زبان اور قلم کو مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہرگز ہرگز نہ چلائیں. زبان بھی مت چلاؤ, قلم بھی مت چلاؤ. اس لیے کہ ہر صحابی مجتہد, انہوں نے دلائل شرعیہ کی روشنی کے اندر جو اجتہاد کیا, اس اجتہاد کے پیش نظر انہوں نے اپنا طرز عمل اختیار کیا, اور اسی طرز عمل کے پیش نظر ان میں جو کچھ ہوا ہوا. اور مجتہد کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے پھر بھی ثواب کا حقدار ہوتا ہے, وہ تو سب مجتہد تھے, اور یہ سارے جھگڑے ان کے اجتہادی خطا پر مبنی تھے, اسی لیے وہ تو غلطی کر کے بھی ثواب کمائیں گے. ہم کیوں خاموخواہ ان کے بارے میں زبان کو گندی کرے اور اپنے قلم کو گندا کرے؟ اسی لیے ہم سکوت برتے. اس سلسلے میں قرآن کی ایک نص ملحوظ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے جلال میں اور آ کے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑا زور میں, اس سے پہلے اس لاتا خوش بات کو پہلے پکڑیں گے تو لاتا ہو جائے گا, پکڑا ہی نہیں تو لاتا خوش کہاں سے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بال اور داڑھی پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا زور سے, تو اس پر ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. موسیٰ, داڑھی اور سر کے بال پکڑنے کے لیے چھوڑو پہلے اس کو, یہ نہیں. اب یہ دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے. ہارون علیہ السلام کا اجتہاد کیا تھا کہ میں اگر الگ ہو جاؤں گا تو تمام موحدین الگ ہو جائیں گے اور بت پرستوں کو کھلا میدان مل جائے گا, اس لیے میرا یہاں رہنا ہی مناسب ہے. تو وہیں رہے بت پرستوں کے درمیان میں اور نہیں انل منکر کا کام کاج چالو رکھا ہوں. ان کو یہ تھا کہ الگ ہو جاؤں گا تو دو سیدھی پارٹی ہو جائے گی, ایک موحدین کی ایک بت پرست کی, اور وہی اجتہاد ان کا تھا جو انہوں نے ظاہر کیا. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, کہ تم آ کے پھر کہتے کہ ہارون کیوں بنی اسرائیل میں دو پارٹی بنا جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد کیا تھا کہ ہارون کو فوراً الگ تھلگ ہو کر میرے پاس آ جانا تھا دور پر. اب دونوں نبی ہیں, دونوں ہمارے بڑے ہیں, دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد ہے. ہم کسی کو غلط بھی نہیں کہتے کسی کے معاملے کے اندر, ہمیں دونوں کا معاملہ ان کے حوالے. یہی روش ہم اختیار کریں گے مشاجرات صحابہ کے اندر بھی. کہ بھائی وہ کلہم عدول، سب نیک، نیتیں بھی ان کی اچھی تھی، جو کچھ ان کے درمیان جنگ صفین میں ہوا، جنگ جمل کے اندر ہوا اور بعد کے دور کے اندر ہوا، یہ سب اجتہادی معاملات تھے، اور ہر ایک کے پاس علم تھا، دلائل تھے، تقویٰ تھا، صحبت نبوی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو موقف اختیار کیا اس پر انہوں نے عمل کیا. اب ان کے معاملے کے اندر ہم لوگ کیوں پڑے خاموں، اور زبان اور قلم کو ہم کیوں گندا کریں ان کے معاملے میں، جبکہ 1450 سال ماضی کا دور ہو گیا. تب اس کو زندہ کرنا اور اس کو تازہ کرنا اور اس میں یہ راجے، یہ مرجو، یہ حق، یہ باطل، یہ جھنجھٹ کے اندر پڑنا، یہ شیطانیت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اسی لیے ہم ان چیزوں کے اندر ہرگز ہرگز نہ بڑھیں. ایک اور مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ فتنے کے دور کے اندر ہمیں کیا روش اختیار کرنی چاہیے. جو فتنہ یہاں حضرت احنف ابن قیس کے سامنے آیا اور انہوں نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت ابو بکرہ نے روکا تو رک گئے اور واپس چلے گئے. لیکن تاریخی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت احنف دوسرے مواقع پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ دوسرے مواقع پر شریک رہے. تو ہمیں ایسے موقع پر کیا مسلک اختیار کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں آپس میں ایسے مشاجرات رات دن ہوتے رہتے ہیں. پہلی بات، اگر تم صلح کرا سکتے ہو تو صلح ضرور کراؤ، صلح کے لیے جد و جہد اور محنت کرو. نمبر دو، اگر صلح نہیں کرا سکتے تو سائل ہو کر کے بیٹھ جاؤ، کنارہ کش ہو کر کے بیٹھ جاؤ، کسی کا ساتھ مت دو، کسی کا تعاون مت کرو. نمبر تین، بعض حضرات محققین کی رائے یہ ہے اور اسی کو بعضوں نے راجے قول قرار دیا کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو، فرد یا جماعت میں جھگڑا ہو دو، تو دو حال ہوگا، اس کے دو حال ہوں گے. نمبر ایک، پہلا حال کیا ہے؟ ظالم اور مظلوم کا تعین کرنا ممکن ہے، یہ ظالم یہ مظلوم، اب تعین کر سکتے ہو. حق یا باطل کا تعین ہو سکتا ہے، یہ حق پر ہے یہ باطل پر، یہ تعین ممکن ہے. تو حق کون، باطل کون، صحیح کون، غلط کون، یہ تعین اگر آپ کر سکتے ہو تو حق کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. یہ ایسے زمانے کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اس کے پاس شرعی دلائل ہو، شرعی دلائل کی بنیاد پر مانتا ہو کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. تو جس کو بھی اس بات کا یقین ہو دلائل شرعیہ کی روشنی میں، کون حق پر، کون باطل پر، کون ظالم، کون مظلوم، تو اہل حق اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. یہ مدد کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. تو دلائل قویہ کی روشنی میں یقین ہو یا ظن غالب ہو، دونوں صورت میں حق کی مدد کرنا ضروری ہے، مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے. اور اگر حالات ہی ایسے نازک ہو کہ آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے دلائل کی روشنی میں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اگر آپ فیصلہ ہی نہ کر پاتے ہو تو ایسی صورت کے اندر تنارکش ہو جاؤ، اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ تو حالات دیکھ کر کے بھائی فیصلہ کرنے کا، حالات بڑے نازک ہیں، دلائل شریعہ کی روشنی میں یا اپنے زمانے کے اغلب اہل صلاح اہل تقویٰ اہل علم کس جانب کے اندر ہے وہ سب دیکھ کر کے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ زمانے کے عام متن صلحاء، زمانے کے عام متن اہل علم کون سی جماعت کی طرف ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور آپ کو اپنے پاس جو علم ہے اس کی روشنی میں، شرعی دلائل کی روشنی میں، کون حق پر کون باطل پر، کون ظالم کون مظلوم اگر اندازہ لگ سکتا ہو تو اہل حق کی اور مظلوموں کی مدد کرو، اور اگر اندازہ ہی کرنا ناممکن ہو، مشکل ہو رہا ہو، کنارہ کش ہو جاؤ اور سائیڈ کے اوپر ہو جاؤ۔ اور فتنے کے زمانے کے لیے فرمایا بکریاں لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں رہے، کوئی جھنجھٹ نہیں رہے، کتنا اچھا ہے۔ ایک اور بات بعض حضرات یہ ہیں کہ حدیث شریف کا مصداق قاتل والمقتول فی النار یہ ذاتی انفرادی جھگڑوں کے متعلق، قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، کس کے بارے میں؟ جبکہ ذاتی جھگڑے ہو اور انفرادی جھگڑے ہو، ایسے زمانے کے اندر لڑنے والے قاتل مقتول فی النار ہے۔ لیکن اگر جہاں اجتہادی خطا کا معاملہ ہو وہاں قاتل مقتول فی النار والی وعید نہیں آئے گی، اجتہادی غلطی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مات ہے۔ جی معرور ابن سوید بڑے تابعی فرماتے ہیں کہ مقام ربضہ میں میری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ مقام ربضہ کو ذرا سمجھ، اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ ربضہ مدینۃ المنورہ کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے، کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ عراق کی کسی آبادی کا نام ربضہ ہے، دراصل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، ابو ذر اگر تمہاری طبیعت مدینہ میں نہ لگے تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی وہاں تم چلے جانا، مہاجر ابراہیم میں چلے جانا، یعنی ملک شام فلسطین چلے جانا، اور وہاں بھی اگر طبیعت نہ لگے تو ربضہ چلے جانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، اور یہ پیشین گوئی ہے حضور کی جو حرف بحرف صادق نکلی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو گئے تھے ملک شام، لیکن مسلک میں بہت سخت ہوتے ہو، کئی مسائل کے اندر بہت سخت، اور جو ایسے مسلک میں سخت لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہر ایک لوگ گوارا نہیں کر پاتے، ہضم نہیں کر پاتے. ادارے کے اندر بھی کوئی ایسا سخت مزاج کا آدمی ہو تو ادارے کے ذمہ دار بھی ان کو سرکانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. کسی کو ترقی کے نام پر کسی کو کہیں گے فوراً سے تقاضا ہے آپ کو وہاں جو ہے یہ عہدہ ملے گا کر کے، کسی طرح بھی لپیٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں. ابن ماجہ شریف میں شروع ہی میں حضرت کا واقعہ موجود ہے، وہاں پڑھ لینا، کہ وہاں حضرت معاویہ کے ساتھ یہ تھے ملک شام میں، درہم کے مسائل کے اندر کیا کیا ان سے ہوا تھا، پھر انہوں نے قسم کھا لی تھی، لمبا واقعہ ابن ماجہ شریف میں. تو یہ ملک شام کے اندر جو ہے رہتے تھے، حضور کے بعد وہاں چلے گئے، وہاں زمینی تو پھر آگے واپس، اور مقام ربضہ ہی میں مقیم ہو گئے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ربضہ ہی میں ہوا، اور آپ کا مقام مزار بھی ربضہ ہی میں بنا ہے. میں حاضر ہوا ہوں ان کے مزار کے اوپر ربضہ میں، تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا حضرت ابو ذر کا. تو معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ میری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مقام ربضہ میں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ربضہ کو اپنا مستقل مستقر بنا لیا تھا، وہیں مقیم ہوئے، وہیں انتقال ہوا، وہیں قبر بنی. کا میں نے دیکھا، عجیب بات دیکھی، والیہ حلت والا غلامہ حلت. اس عبارت کو ذرا سمجھو، اس زمانے کے اندر جوڑا جو پہنا جاتا تھا اس میں دو چادریں عام طور پر ہوا کرتی، جس کو ہم لوگ سوٹ پہننا کہتے ہیں. ہمارے یہاں سوٹ میں جوڑے میں ایک نیچے کی ازار ہوتی ہے، ایک اوپر کا کرتا ہوا کرتا ہے. اس زمانے کے اندر ایک نیچے کی چادر قائم مقام لنگی، اور ایک اوپر کی چادر کرتے کے قائم مقام، یہ ہوا کرتی. اب کسی کے پاس جو ہے دو نئی چادر آ جائے تو وہ یہی کرے گا کہ نیچے لنگی کی جگہ ایک چادر باندھی اور اوپر ایک چادر باندھی اور پہن کر کے چلے، نیا سوٹ پہن کر کے وٹ پاڑنے نکلے. یہ اس زمانے کی ترتیب تھی. اب معرور کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر کو دیکھا تو عام دستور کے خلاف دیکھا، کہ دو چادر تھی تو دونوں چادر حضرت ابو ذر کو پہننی چاہیے، نیچے بھی اور اوپر بھی، اور دونوں نئی چادر ان کو زیب تن کرنی چاہیے. لیکن حضرت ابو ذر نے کیا کیا تھا کہ دو نئی چادر آئی تو ایک نئی چادر اپنے غلام کو دے دی اور ایک نئی چادر اپنے پاس رکھی، اور وہ ایک نئی چادر اور دوسری سادی سیدھی پرانی چادر یہ پہن کر کے حضرت ابو ذر نکلے اپنے غلام کے ساتھ. تو دونوں نے ایسا ہی کیا، حضرت ابو ذر نے ایک نئی چادر ایک پرانی، غلام نے بھی ایک نئی چادر ایک پرانی، اور یہ طریقہ عام دستور کے خلاف تھا. عام دستور یہ تھا کہ آقا کے پاس دو چادر آئے گی تو خود دونوں چادر زیب تن کرے گا، پہن کر کے وہ نکلے گا، اور غلاموں کو تو جو سادہ سیدھا پرانا بوسیدہ دیتے تھے وہ استعمال کرے گا. لیکن یہاں حضرت ابو ذر نے بالکل الگ طرز اپنایا, تو وہ الگ طرز دیکھ کر کے معرور نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ وعلیہ حلتن, حضرت ابو ذر کے اوپر جوڑا ہے اور حضرت کے غلام کے بدن کے اوپر بھی جوڑا ہے. یعنی کس طرح جوڑا سیٹ کیا ہے؟ ایک نئی چادر کا اور ایک سادی پرانی چادر کا. تو ان کو بہت تعجب ہوا. فَأَسْأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ, میں نے پوچھا حضرت ابو ذر کو کہ یہ برابری آپ نے کیوں کی؟ چاہیے تھا کہ آپ دونوں نئی چادر استعمال کرتے, یہ کیوں آپ نے برابری کی کہ ایک نئی چادر غلام کو دی ایک نئی چادر خود رکھی, ایسا کیوں کیا؟ فقال, حضرت ابو ذر کہنے لگے انی صاببت رجلن, میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا تھا. ایک آدمی یعنی کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. ایک موقع کے اوپر میں نے بلال کو برا بھلا کہا تھا. یا ابن سودا کہہ دیا تھا وہ. تو فَأَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ, میں نے اس کو اس کی ماں کے نام پر آر دلائی تھی. وہی کالی کا بیٹا ماں کے نام پر آر. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اَیَّرْتَهُ بِأُمِّهِ, اے ابو ذر تم نے بلال کو ان کی ماں کے نام سے آر دی تھی کیا؟ حضور نے سوال کیا اور پھر تنبیہ فرمائی اِنَّكَ اِمْرُؤٌ فِیكَ جَاہِلِیَّۃٌ, ابو ذر تم ایسے شخص کو ہو کہ تمہارے اندر جہالت معلوم ہو رہی ہے. کہ حضور نے فرمایا تھا, مطلب یہ تھا کہ اگر بلال کی ماں کالی ہے تو اس میں بلال نے اس کی ماں کا کیا قصور؟ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, بلال بھی اللہ کی مخلوق, ان کی ماں بھی اللہ کی مخلوق. اللہ سبحانہ و تعالی رحم مادر میں جیسی شکل صورت کلر دیتے ہیں ایسا لے کر کے آدمی دنیا میں آتا ہے. کوئی اپنی چوائس سے تو کلر لینے جاتا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے میں کلر پسند کروں. اللہ نے جس کو جو کلر دیا وہ اس کو ملا. اس میں ان کی ماں کو آر دلانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے غلط آر دلائی, حضور نے فرمایا. اور چونکہ یہ جملہ بالکل صحیح اور سچا تھا, ایک آلی کے بیٹے لیکن اس سے حضرت بلال کا دل دکھا, دل کو ایذا اور تکلیف پہنچی, اسی لیے یہ جملہ جرمانہ جملہ ہو گیا, جرم مجرمانہ جملہ ہو گیا. وہی آر دلانے کی وجہ سے, توہین کے انداز کی وجہ سے. اسی لیے شہدائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات حقیقت میں صحیح ہو لیکن اس کو کہنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہو, کسی کی تذلیل ہوتی ہو, تو وہ مت کہا کرو. ہے جملہ حقیقت پر مبنی لیکن اس جملے سے کسی کا دل دکھے گا یا کسی کی تذلیل ہوگی تو ایسا جملہ اس کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات ارشاد فرمائی. اِنَّكَ اِمْرُؤٌ فِیكَ جَاہِلِیَّۃٌ, یعنی ابھی تک جہالت کا اثر ہے تمہارے اندر, اسلامی عادت نہیں آئی, اسلامی طرز تکلم نہیں آیا, اسلامی انداز خطاب نہیں آیا, ابھی تک تمہارے اندر وہ جاہلانہ اثر ہے. اور علوم نبوت جس کے پاس ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تم نے یہ جملہ بولا, تم ایک طرف علوم نبوت رکھتے ہو, تمہارے شایع نشان نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی. پھر کیا فرمایا کہ حضور نے مجھے مزید نصیحت جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اخوانکم خوالکم, یہ غلام اور باندی تمہارے بھائی ہے جن کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا. کتنا زبردست اکرام کیا حضور نے, اندازہ لگاؤ. پہلا تو یہ کہ غلاموں کے لیے غلام کا لفظ نہیں اخوان کا لفظ استعمال کرنا ہے. کتنا بڑا اکرام اور اعزاز ہے کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے انسانیت میں, انسانی اخوت میں تم لوگ سب بھائی بھائی ہو, اور وہ بھی رحم و کرم کا تقاضا ہے کہ انسانی حقوق, انسانی اخوت, اس کی بنیاد کے اوپر بھی غلاموں کے اوپر رحم و کرم کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے کیا ہے کہ تم کو آقا بنایا, ان کو غلام بنایا. یہ اللہ کی تقسیم ہے, تمہیں شوہر بنایا, ان کو بیوی بنایا, اللہ کی تقسیم ہے. تمہیں سیٹھ بنایا, ان کو نوکر بنایا, اللہ کی تقسیم ہے. تمہیں مالک بنایا, ان کو مملوک بنایا, اللہ کی تقسیم ہے. یہ کوئی غمن اور فخر کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ ظلم اور زیادتی کرنے کی چیز نہیں ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل, جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو تو اس کو وہی کھانا کھلاوے جو وہ خود کھایا کرتا ہے. اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم لوگ کھاتے ہو. غلاموں کے حقوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عجیب اور کیسے بلند بیان فرمائے. ایک تو غلاموں کو اخوان کا عزت برا لقب عطا فرمایا, دوسرا فرمایا کہ یہ اللہ کی تقدیری تقسیم سے تمہارے ماتحت ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی توہین اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات فرمائی, جیسا تم کھاتے ہو ایسا تم اس کو کھلاؤ. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ, اور جیسا خود پہنے ایسا ان کو پہناؤ. سبحان اللہ, کتنی اعلیٰ ترین تعلیمات دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے, دیکھیے اس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے, انسانی حقوق اس کو کہتے ہیں. کون آج یہ حقوق دلوا سکتا ہے اس طریقے کے. وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ, تم ان کو ایسے کام کے لیے مت مکلف بناؤ جو کام وہ لوگ کرنے سے ہار جاتے ہو, مغلوب ہو جاتے ہو. یعنی غلام بھی انسان ہے, ان سے ایسے کام مت کراؤ کہ جس کام کے کرنے میں وہ لوگ مغلوب ہو جائے, ان کی ہمت ٹوٹ جائے, ان کی جسمانی قوت جواب دے دے رہے, وہ تھک جاوے, وہ عاجز ہو جاوے, ایسے کام کو ان کا ان کو ذمہ دار مت بنا. یہ انسان ہے. یہ بھی دیکھیے, ظالموں کا شیوا ہوا کرتا ہے, ظالموں کا شیوا, کہ انسانیت کی طاقت سے باہر وہ کام حوالے کرتے ہیں. اس ظالموں کا شیوا ہوا کرتا ہے. جب انگریزوں کا دور تھا تو قیدیوں کو پکڑ کے وہ ایسے کام سونپتے تھے جو انسانوں کی طاقت سے باہر ہو رہے, ایسے کام جیلوں میں وہ کرواتے تھے. اور اب کے زمانے کے سیٹھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماتحتوں سے ایسے کام کرواتے ہیں. پھر بہت سے قصوں میں وہ نوکر نوکرانی کو خوشی کر کے بیچارے مر جاتے تھے. لیکن یہ اسلامی اعزاز ہے کہ وہ ہار جاوے, وہ تھک جاوے, وہ کر نہ سکے, ایسے کام کا ان کو مکلف موت بناؤ. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ, اور اگر تم نے ایسے کام ان کو حوالے کیے, یعنی جو وہ کر نہ سکتے ہو, ان کی طاقت کے باہر ہو, جس کام کے کرنے میں وہ عاجز ہو جاتے ہو, فَأَعِينُوهُمْ, تو ان کی مدد کرو, ان کا تعاون کرو. دیکھو کیسی بات حضور نے ارشاد کیا کہ اگر غلام کو ایسے کام حوالے کرو جو وہ کر نہیں سکتا ہو, تو اس کام کو انجام دینے میں ان کی مدد کرو. غلام, نوکر, چاکر, ایک تو بھائی چارہ اخوان حکم کے کر, اور اخوان کو مقدم کر کے جو ہے ان کی فضیلت بڑھا دی. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فتن کا لفظ استعمال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کے واسطے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے, نوکروں کے, ماتحتوں کے حقوق بیان فرمائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرنے کی تاکید فرمائی. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, حضور کے اس ارشاد عالی کو ظاہر پر رکھا. حالانکہ اس ارشاد عالی کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم نئے کپڑے پہنے تو اس کو بھی نیا کپڑا پہنے, جو ٹھیک ٹھاک کپڑا تم کو میسر آ ویسا ان کو بھی دے دو, ہو بہو ویسا ضروری نہیں. لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کو ظاہر پر معمول کیا اور دو نئی چادر آئی, تو ایک چادر غلام کو دے دی اور ایک چادر خود اپنے پاس رکھی. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کیا اور اس کو لباس میں, طعام میں ہمیشہ اپنے ہم درجہ رکھا. اور باشورہ نے بہت اچھی ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت بلال کو ابن السودا کہا تھا, وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہنا گناہ ہے. اس طرح آر دلانا گناہ ہے, شرعاً ممنوع ہے, یہ چیز ان کو معلوم نہیں تھی. اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا تھا. اور جیسے ہی معلوم ہوا فوراً انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور جرم کا اقرار کر کے نیچے سو گئے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے گال پہ قدم رکھو. اور حضور نے جس دن سے یہ نصیحت فرمائی نے کہ جیسا کھاؤ ایسا ان کو کھلاؤ, حضرت ابو ذر نے پوری زندگی معمول بنا لیا. جس دن سے حضور نے ارشاد فرمایا, جو خود کھاتے تھے غلام کو کھلاتے تھے, جیسا پہنتے تھے غلاموں کو پہناتے تھے, پوری زندگی حضرت ابو ذر نے یہ معمول بنا لیا. اور حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اسلام کے آنے کے بعد جاہلیت کے انداز کا کوئی بھی قول, کوئی بھی کلام, کوئی بھی عمل اللہ رسول کو پسندیدہ نہیں ہے. جاہلیت کے تمام طور و طریق یہ ترک اور چھوڑنے کی چیز ہے. اور ترجمۃ الباب بھی ہو گیا کہ جاہلیت کا کام کیا لیکن ایمان سے نکلنے کا فتویٰ ان کے اوپر نہیں لگا. معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, اس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے. یہ بات بھی ثابت ہو گئی.